بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سورۃ العصر قرآن مجید کی ایک مختصر ترین سورت اللہ رب العزت نے اس میں جو ہدایات اپنے بندوں کو دی ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں ہم سن رہے تھے اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی گزشتہ مرتبہ ہم نے اس سورت کے متعلق کچھ باتیں تمہیدی طور پر دیکھی تھی اللہ کے نبی پر بالکل ابتدا میں یہ سورت نازل ہوئی اور ابتدائی صورتوں میں بھی مکمل سورت کیونکہ ابتدا میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھیں مگر مکمل صورت نہیں سورہ مزمل کی ابتدائی آیات تھی مکمل صورت نہیں سورہ علق کی ابتدائی آیات تھی مکمل صورت نہیں نازل ہوئی جو مکمل صورتیں نازل ہوئی اللہ کے نبی پر ابتدا میں اس میں سورۃ الفاتحہ ہے سورۃ العصر انہی میں سے ایک اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عملی احکامات دیے جو وہاں پر اس دعوت کے نتیجے میں عمل اور رد عمل کے نتیجے میں ہدایات تھیں صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ جب تک کہ اس سورت کو وہ ایک دوسرے کو سنا نہیں لیتے تھے ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے اس روایت کو بھی ہم نے دیکھا ان مزینہ دارمی ابو مدینہ رضی اللہ عنہم قال کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى احدهما على الاخر يقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر کہ جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب باہم آپس میں ملاقات ہوتی اس وقت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اس سورت کو ایک دوسرے کو سنا نہیں دیتے ساتھ ہی ساتھ اس میں اس روایت میں ایک بات اور بھی ہم کو ملتی ہے کہ جب اس سورت کو ان دونوں میں سے ایک سنا لیتا تو پھر اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ سلام کہہ کر پھر علیحدہ ہو جاتا جیسے ہم ملاقات کرتے ہیں تو سلام اور علیحدہ ہوتے تب بھی سلام ہے. بالعموم بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر در آئی ہیں, اس کے اندر خدا حافظ, فی امان اللہ وغیرہ وغیرہ. مگر اس روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب الگ بھی ہوتے ایک دوسرے سے تو یہ طریقہ تھا کہ سلام کرتے تھے. بہرحال اس میں اس کے متعلق اگر کوئی دلیل مل جائے تو دیگر بات ہے, مگر یہاں پر اس روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام سلام کر کے ہی ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے تھے. یہ اس صورت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتا ہے صحابہ کرام کا یہ عمل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انتہائی آسان الفاظ اس میں استعمال ہوئے. پورا قرآن مجید جو ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے, اور حکمت سے بھرپور کلام کی جو لوازمات یا عناصر یا خصوصیات ہوتی ہیں ان میں یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ ان میں الفاظ کم استعمال کیے جائیں, آسان استعمال کیے جائیں. ادب میں اس کے لیے اصطلاح ٹرمینالوجی میں یہ استعمال ہوتا ہے سہل ممتنا. ایسے الفاظ کو جو آسان ہوں انہیں کو روک رکھا جائے, اور باقی جو ہے وہ بھاری بھرکم اصطلاحات اور مشکل الفاظ کو اس میں سے نکال دیا جائے. مگر یہ آسان ہونے کے باوجود اس کے اندر مفہوم اور معنی بہت اس کے اندر گہرائی ہو, لہذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو جو نازل کیا ہے اس کے متعلق امام شافعی کے دو اقوال ملتے ہیں, اس میں سے قول یہ بھی ہے لو تدبر الناس فی ہذہ السورۃ, کہ لوگ اگر صرف اس ایک سورت کے اندر اگر تدبر کریں غور کریں, لکفت الناس, اور ایک جگہ لو سیاق کہ ان کے لیے وسعت اختیار کرتی چلی جائے گی. گویا کہ اس میں انسان جس قدر گہرائی میں اترے گا ویسے ویسے اس کے مفہوم اور معنی کے اندر اس کے اندر اس کے لیے دروازے اس کے کھلتے چلے جائیں گے. قرآن مجید میں تاریخ ہے, گویا اس کی تفصیلات ہے, ولاسر زمانے کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر انسانوں کی تاریخ کو قرآن مجید کے اندر قصص کی شکل میں بیان کیا, جو قرآن میں قصے اللہ نے بیان کیے اس میں ہم کو نظر آتا ہے کہ انبیاؤں کے اوپر جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, عمل صالح کیا, ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی انہیں امن و امان کے ساتھ انہوں نے اللہ نے انہیں نجات دی, آخرت میں بھی وہ لوگ نجات پائیں گے. جن لوگوں نے ان چار شرائط کو مکمل نہیں کیا اور صرف دنیا کی زندگی ہی کے اوپر وہ رکے رہے, اسی کے گرد ان کی ساری زندگی ختم ہو گئی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں تم کو بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال, جن کی تمام صحیح, جن کی کوششیں صرف دنیا کی زندگی کے گرد جو ہے وہ گردش کرتے ہوئے ختم ہو گئی. تو گویا کہ یہ اصل میں خسارے والے لوگ ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر قصوں کی شکل میں بیان کیا جو والعصر کی شرح ہے, اس کی تفصیلات ہیں. اللہ رب العزت نے اس خسارے کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر بیان کی. اللہ نے نمرود کا تذکرہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا تھا, بادشاہت عطا کی تھی, خسارے سے دوچار ہوا, بادشاہت کے باوجود, دولت کے باوجود, قوت کے باوجود, ثروت کے باوجود. تو دولت, قوت, ثروت یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے, یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. بالعموم دنیا کے اندر جو کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے, اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر دیکھیں تو سکسیس اور کامیاب انسان اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس تین چیزیں ہوں. ایک, جس کے پاس فیم ہو, شہرت ہو, جس کو شہرت مل جائے وہ کامیاب ہے. نمبر دو, جس کو ویلتھ, دولت مل جائے وہ آدمی کامیاب ہے. نمبر تین, جس کو دنیا کے اندر کوئی عہدہ اور منصب مل جائے, کوئی سٹیٹس مل جائے وہ آدمی کامیاب ہے. ویلتھ, فیم, سٹیٹس, منصب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایک انسان کا ذکر کیا, بلکہ کئی انسانوں کا قرآن میں ذکر کیا. اس کے اندر اللہ نے قارون کا تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ وہ اپنی قوم کے اوپر نکلا ہے اپنی زینت کے ساتھ. وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے چاہنے والے تھے، جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے، ہر زمانے میں دنیا دار قسم کے لوگوں کی بڑی اکثریت رہی ہے، تو اس زمانے میں جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون انہ ذو حظ عظیم، اے کاش کہ ہم کو بھی وہ سب کچھ مل جائے جو قارون کو ملا ہے، قارون بڑا خوش نصیب آدمی ہے. تو اس زمانے کے اس کے ہم عصر لوگ اس کو خوش نصیب سمجھتے تھے، مگر کیا کوئی آج ایمان والا اس کو خوش نصیب کرے گا؟ نہیں. اس کے پاس شہرت تھی، آج تک لوگ قرآن میں اس کا نام پڑھتے ہیں. اس کو اللہ نے دولت اور خزانہ اتنا دیا تھا کہ وہ ضرب المثل بن گیا، مثال بن گیا دولت اور خزانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منصب اور عزت اس کو حاصل تھی فرعون کے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا خاص طور سے ذکر کیا، حامان جس کو اللہ نے دماغی صلاحیتوں سے نوازا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا جس کو اللہ نے بادشاہت اور قوت عطا کی تھی اور دولت سے نوازا تھا قارون کو. تینوں کا ذکر اللہ نے کیا، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ناکام اور نامراد کیا، مگر وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے وہ کامیاب رہے، کامران رہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا جو ہے وہ دریا کے اندر. یہی معاملہ نوح علیہ السلام کا ہے. نوح علیہ السلام پہ لوگ تانا دیا کرتے تھے، اس قوم کے سردار، اے نوح ہم تمہاری بات سنے کیسے، کہ تمہارے اطراف میں جو لوگ جمع ہے وہ قوم کے سماجی اعتبار سے ان کا کوئی وقار نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں، ان کے پاس ثروت نہیں ہے. یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضے کے طور پر ابو جہل متبار شیبہ ربیعہ کیا کرتے تھے، اے نبی آپ کے اطراف میں یہ لوگ، یہ بلال ہیں رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عامر ہیں، یہ سماج کے ایسے لوگ آپ کے گرد گھیرے رہتے ہیں، ہم بیٹھے کیسے آپ کے محفل کے اندر کہ ہمارے وقار مجروح ہوگا اس سے، ہم عزت دار لوگ ہیں، اگر ہم آپ کی اس مجلس کے اندر بیٹھے جس میں ایسے ایسے لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ لوگ ہم پر جئی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، واصبر نفسك مع الذين، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے درمیان میں رکھیے جو لوگ صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگرچہ کہ دنیا کا منصب، دنیا کی دولت، دنیا کا پیسہ، دنیا کی شہرت ان کے پاس نہیں ہے. تو دنیا میں ہمیشہ انسان کی سوچ یہی رہی ہے. آج جدید دنیا بھی یہی کہتی ہے آکسفورڈ ڈکشنری کہ کامیاب انسان، سکسیس انسان وہ ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں. پرانی شراب ہے، نئی بوتل کے اندر پیش کی جاتی ہے، نیا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار جو پیش کیا ہے، ایمان، عمل صالح، تواصل بالحق اور تواصل بالصبر. اگرچہ کہ اس کے پاس شہرت نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس دولت نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس سوسائٹی کے اندر کوئی منصب نہ ہو، کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے. باقی سارے انسان خسارے ہیں، سوائے ان کو جن کے پاس یہ چیزیں ہیں، دولت مند ہے فبیہا الحمدللہ، نہیں ہے الحمدللہ، مگر یہ چار چیزیں ہیں تو کامیاب ہیں اور کامران ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا اور آخرت کا خسارہ قرار دیا، اور یہ خسارہ وہ کہ انسان اپنی قیمتی سرمایہ کو، اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو ایک حقیر چیز کے عوض میں بیچ ڈالے. لہذا اب یہ جو چار شرائط ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا، اس میں سب سے پہلی شرط ہے ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی شرط بیان کی جو ایمان سے متعلق ہے، قرآن مجید کے اندر مجرد اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، مجرد مسلم کا ذکر ہوتا ہے. ربنا وجعلنا مسلمۃ لک، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار اور مسلمان بنا کے رکھ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جب مجرد مسلم اور اسلام آتا ہے تو اس کے اندر ایمان بھی آپ سے آپ ہوتا ہے، صرف جب مجرد اسلام آئے یا مسلمان آئے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، مراد میں مومن ہوں. جب مومن آتا ہے تو اس کے اندر آپ سے آپ مسلمان ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ مؤمنین، مراد مومنین وہ مسلمان بھی ہیں. مگر جب مومن اور مسلم ملا دیا جائے، ساتھ ملایا جائے، سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ ان کو لایا جائے، اسلام اور ایمان کو ساتھ ساتھ لایا جائے، قرآن اور احادیث میں جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو اس کے بعد اسلام کے تقاضے ہوتے ہیں اور ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں. لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا وقالت الاعراب آمنا، اے نبی یہ دیہاتی آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وقالت الاعراب آمنا، قل، اے نبی آپ ان سے کہتی ہیں لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو تو پھر کیا؟ یہ ایمان کے دعوے دار ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو تو ولیکن، لیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. اس سے معلوم ہوا کہ جب ان دونوں کو ساتھ میں لایا جاتا ہے تو اسلام اور ایمان میں یہاں پر فرق بیان کیا گیا. احادیث کے اندر، حدیث جبریل کے اندر، جبریل علیہ السلام نے مجرد اسلام پوچھ سکتے تھے، مجرد ایمان پوچھ سکتے تھے، مگر دونوں سوالات علیحدہ کیے. اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب جواب دیا اللہ کے نبی نے تو کہا کہ اخبرنی عن الایمان، آپ ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے. اسلام کے بارے میں بھی سوال پوچھا اور ایمان کے بارے میں بھی سوال پوچھا. اللہ کے نبی نے اسلام کا جواب الگ دیا اور ایمان کا جواب الگ دیا. جب مجرد مسلم اور اسلام آئے تو گویا وہ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہے، اور جب مومن آئے تو وہ مسلمان ہونے کے تقاضے کو بھی پورا کر رہا ہے. ایک مثال کو سامنے رکھیے، بات اور واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، تمام کے تمام رسول ہیں، مگر اللہ کے نبی کی فضیلت کیا ہے؟ آپ خاتم الرسول ہیں، آخری رسول ہیں. اسی طریقے سے جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے وہ رسول، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے. رسول، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے. جو نبی ہے وہ نبی ہے، مومن ہے اور مسلم ہے، رسول نہیں. حدیث شفاعت کے اندر انسانیت حشر کے میدان میں یہی تو کہے گی، اللہ تعالیٰ نے اے آدم علیہ السلام آپ کو دنیا میں سب سے پہلا نبی بنا کر بھیجا، اور نوح علیہ السلام سے کہے گی اللہ تعالیٰ نے زمین میں سب سے پہلا رسول بنا کر آپ کو بھیجا. تو جو نبی ہے وہ مومن ہے، مسلم ہے، رسول نہیں ہے. جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے. اب جو رسول نہیں، نبی نہیں، مومن ہے، وہ مسلم بھی ہے. مگر جو مسلم ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر ایمان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کئی ایمان کے دعوے داروں کے ایمان کی نفی کی. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ مومن نہیں ہے. کیوں مومن نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے جو تقاضے ہیں انہوں نے پورا نہیں کیا اس کو. لہذا ایمان جو اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط بیان کی، جب جبریل علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا اخبرنی عن الاسلام، تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا اس کا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلام ہے یہ، اسلام. ایک شخص اس کلمے کی شہادت کو دینے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ لوگ اگر ایمان لے آئیں، نماز کو قائم کر دیں، یہاں پر نماز کا ذکر ہے، وہ تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، وہ نماز کو قائم کریں، زکات کو ادا کریں، وہ تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھیں، وہ تحج البیت اور اللہ کے گھر کا حج کریں، ان استطاعت الیہ سبیلا جس کی طاقت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ یہ اسلام بتایا اللہ کے نبی نے۔ جبریل نے کہا کالا صدقتا، آپ نے سچ کہا، جبریل نے اس کی تصدیق کی۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام کے اوپر فرمایا کہ وہ اگر ایمان لائیں، نماز کو قائم کریں، زکات کو ادا کریں تو انہوں نے اپنے جان کو اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ دل کا معاملہ جو ہے وہ ایمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا حساب لینا میرا کام نہیں۔ ظاہر کے اندر کلمہ شہادت کو ادا کرنے، نماز کو قائم کرے، زکات کو ادا کرنے، اب ان کا معاملہ انہوں نے ظاہری طور پر اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ ابوبکر صدیق نے جب زکات دینے سے انکار کر دیا، ان کے خلاف آپ نے اعلان جہاد کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے ظاہر میں ایک چیز کا انکار کر دیا۔ اب دل کے اندر جہاں تک ایمان کا تعلق ہے یہ اللہ تعالی کے حوالے ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں پوچھا، درمیانی ایمان، تو کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و تؤمن بالقدر و خیرہ و شرہ، قال صدقت۔ ایمان لانا اللہ تعالی کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، آخرت کے اوپر، رسولوں کے اوپر، کتاب کے اوپر، اور تقدیر جو خیر اور شر کے ساتھ ہے اس کے اوپر ایمان لانا، چھ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب اسلام کا جب جواب دیا تو وہ ظاہری امور ہے، کلمہ شہادت اعلان کے ساتھ میں ظاہری امور، نماز ظاہری امور، زکات ظاہری امور، حج کرنا ظاہری امور، روزہ رکھنا ظاہری امور، یہ ساری چیزیں ظاہری امور ہیں، یہ کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام کے تمام چیزیں کرنے والا دل کے اندر اس کے ایمان نہ ہو۔ تاریخ اسلام میں کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ مسلمانوں کے بیچ رہے، ظاہر میں وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکات دیتے تھے، مگر وہ مسلمانوں کے درمیان اسلام کی جاسوسی کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے، دل کے اندر وہ لوگ مومن نہیں تھے مگر ظاہر کے اندر اسلام موجود تھا۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی، ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا، اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اے اللہ کے رسول، یہ منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، واللہ یعلم انك لرسول، اللہ تعالی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، واللہ یشهد، اللہ تعالی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافقین جھوٹے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی سازش کا قرآن میں ذکر کیا کہ صبح کے وقت میں ایمان لے آؤ، ایمان کا اظہار کرو، اور شام جب ہو جائے تو منکر ہو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تم کچھ لوگوں کو جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ان کو اسلام سے باہر نکال سکو۔ وہ اسلام میں داخل ہوا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، ظاہر کے اندر اس نے ظاہری امور کا اعلان کیا، نماز کو پڑھا، زکات کو دیا، سب کچھ کیا، مگر وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں اس لیے اسلام میں داخل ہو رہا ہوں کہ اس کے بعد لوگوں کو شبہ کے اندر اور شک میں مبتلا کر کے اسلام سے دور لے جایا جائے۔ تو معلوم ہوا جب قرآن میں اسلام اور ایمان کا اکٹھے ذکر ہو تو دونوں کے اللہ تعالیٰ تقاضے الگ الگ بیان کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی احادیث بیان کی کہ کسی شخص کی نگاہ کسی نامحرم کے اوپر پڑ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی نگاہ کو نیچا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت سے نوازے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسی تمام احادیث کو جمع کر کے کتاب الایمان کے اندر باب باندھا، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا ایمان جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تین پہلو ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی کرنا، یعنی جو اسلام کا ظاہری پہلو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تصدیق بالجنان، دل کے اندر اس کا یقین جاننا، جو چھ امور کا باطنی یہاں پر ذکر کیا، اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتب پر ایمان، اور تقدیر کے اوپر ایمان، اور ساتھ ہی ساتھ وعمل بالارکان، ارکان جو ہیں اسلام کے جو بیان کیے گئے اس کے اوپر عمل کرنا۔ گویا کہ یہ تمام کے تمام امور ہیں، جب یہ ساری چیزیں ظاہری خارجی اور باطنی شامل ہو جاتی ہیں تب جا کر یہاں پر ایمان جو پہلی شرط ہے، اللہ کے اوپر ایمان اس کا ایک خاص نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت نہیں آتی کوئی مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. کائے کی ہدایت؟ توکل کی، صبر کی، راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، اللہ مالک، اللہ خالق، اللہ کا حکم تو کیسا. گویا کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے مصیبت کے حالات کے اندر اس کی حالت اندرونی کیفیت جو ہوتی ہے اطمینان اور سکون کی ہوتی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر توکل، یہ ایمان کا حاصل ہے. حقیقی طور پر جب انسان نے توحید کو پا لیا تو اس کا ایک خاص نتیجہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر سکون اور امن کی کیفیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے بقدر ایمان. یہی تو بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ بتاؤ کہ امن کا حقدار کون ہے. امن کا حقدار تو اصل میں وہ ہے کہ جو من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لے آئے. فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. اگر شرک آ گیا تو خوف بھی آئے گا، حزن اور افسوس اور ملال بھی آئے گا. اللہ انا اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور حزن انسان کے دل کے حالات کا تذکرہ ہے. انسان کسی مصیبت کے اوپر ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور افسوس میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، اگر ایسا ہو جاتا، لو اگر ویسا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ اگر اور مگر کیا ہے ایمان کے بعد؟ بقدر ایمان یہ لو اس کے عقیدے سے، اس کی فکر سے، اس کی سوچ سے جاتا رہے گا. جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. یہ تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں. انسان جب اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے خوف اور اللہ تعالیٰ سے امید، یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں بیک وقت ساتھ ساتھ، اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر بیان فرمایا واحد اللہ، اللہ کی توحید اختیار کرو، انہا اساس الطاعت، یہ اطاعت کی جڑ اور بنیاد ہے. جس قدر انسان کی توحید گہری ہوگی، لا الہ الا اللہ گہرا ہوگا، اسی قدر ظاہر کے اندر، اس کے اعمال کے اندر بربار پھل پھول آئیں گے. کئی فضر اب اللہ مثلاً کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرقها فی السماء، یہ لا الہ الا اللہ کھجور کا درخت، اس کی مثال اللہ کے نبی نے مومن سے دی. جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اس کے اعمال دن اور رات میں آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. گویا کہ اللہ کے اوپر ایمان کا ایک خاص نتیجہ ہے. ایمان بالآخرت انسان کو جنت کو حاصل کرنے کی خواہش اور چاہ، جنت سے بچنے، جنت کو حاصل کرنے کے بعد جہنم سے دور رہنا اور اس سے بچنے کی صحیح اور کوشش اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اس کا خاص اثر ہے آخرت کا. ایمان بالکتب، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں، اس ہدایت کی پیروی کرنا، یہ ایمان بالکتب کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی نجومی کو ہاتھ دکھایا اور اس کی بات پر بھروسہ کیا اس نے میری لائی ہوئی چیز کا انکار کیا. مجھے اللہ نے وہی دی، قرآن دیا، وہی غیر مطلوب دیا، اس نے انکار کر دیا. تقاضا اس بات کا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے حدیث کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ نہ کسی کو ہاتھ دکھائے نہ اس کی بات کے اوپر بھروسہ رکھے. ستاروں کے کھیل لے کر بیٹھے ہیں، سائیکے کھول کے بیٹھے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ یہ تمام چیزیں اردو اخبارات میں ہم کو ملتی ہیں، اردو میگزینس میں ہم کو ملتی ہیں، مسلمان اس کو پڑھتا ہے، مسلمان بچے پوچھتے ہیں تمہاری زوڈیک سائن کیا ہے، زوڈیک سائن ستارہ تمہارا کون سا ہے، ورگو ہے، سیجیٹیریس ہے، کیا ہے تمہارا. یہ تمام چیزیں ایمان کے منافی ہیں. جس نے میری لائی ہوئی چیز کا انکار، میری لائی ہوئی چیز کا انکار کر دیا، جس نے اس چیز کے اوپر بھروسہ کیا، پڑھ رہے ہیں اخباروں کے اندر, ٹائمس آف انڈیا کے اندر, میرر کے اندر پڑھ رہے ہیں, اس ہفتے آپ کے ساتھ یہ ہوگا, آج کا دن آپ کا ایسا جائے گا, ٹی وی کے اوپر سیریل لگے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں, مسلمان دیکھ رہا ہے, کل کا دن آپ کو کیسے گزارنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے میری لائی ہوئی چیز یعنی قرآن اور حدیث کا انکار کر دیا جس نے اس کے اوپر وشواس کیا, اس کے اوپر بھروسہ کیا, کہا ہی مان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت اور اتباع کو داخل کیا ہے, انسان کسی کی بھی اتباع اور اطاعت کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے, اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے, اللہ نے رکھا ہے انسان کسی کی اتباع کرتا ضرور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کیا آپ اس انسان کی ذمہ داری کو لیں گے, آپ اس کا ذمہ لیں گے جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے, اتباع خواہش کی کرتا ہے, آپ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ اگر رسولوں کی پیروی نہیں کرے گا تو کسی غیر رسول کی پیروی وہ ضرور کرے گا, اگر رسول کی تقلید نہیں کرے گا تو غیر رسول کی تقلید ضرور کرے گا. فطرت میں بائی نیچر کسی فلمی اداکار کی نقل کرے گا, اطاعت کرے گا, تقلید کرے گا, اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا دیکھے گا, اس کے شوق اس کی پسند اس کی ناپسند دیکھے گا, کسی کھلاڑی کو اپنے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل بنائے گا, تو ایمان کی رسالت کا تقاضا ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ عبادت کے اندر بھی رسول کو نمونہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان کیا, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِمِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ متقی لوگ ہیں, متقین کی صفات میں وہ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. کسی متقی انسان ہم اس کو کیسے کہیں جو سال بھر روزے رکھتا ہے, متقی نہیں ہے وہ. جو انسان سال بھر روزے رکھتا ہے وہ متقی نہیں ہے. جو انسان 360 دن راتوں میں جاگتا ہے وہ متقی نہیں ہے. مگر دنیا غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہے, رات بھر الٹا لٹک کے قرآن پڑھا کرتے تھے, یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. متقی انسان, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان, جنت کی امید رکھنے والا انسان, جہنم سے خوف زدہ رہنے والا انسان, اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا انسان رسولوں کی پیروی کرتا ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے, اللہ کے نبی موجود نہیں, آپ کی زوج محترمہ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ آپ ہمیں بتائیں, اللہ کے نبی کے معمولات بتائے گئے. ایک نے کہا میں رات بھر جاگوں گا, دن بھر روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا, مجرد تجرد کی زندگی گزاروں گا, گھر بساؤں گا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا, اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں, میں روزہ رکھتا بھی اور ناگا بھی کرتا ہوں, اور میں نے شادی بیاہ کیا ہے. وہ من ربی بان سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, وہ یا اسلام میں سے نہیں ہے, وہ یا ایمان میں سے نہیں ہے. اس کا اپنا خود ساختہ تقویٰ کا بنایا ہوا معیار ہے, جس کو دنیا نے, لا علم دنیا نے ایک معیار تسلیم کر کے اس کو اللہ کا ولی سمجھ لیا. اللہ کا ولی نہیں, اللہ کا ولی وہ ہے جو رسولوں کی اطاعت کرتا ہے. وہ یقین یہاں پر ایمان, اس کے اندر تقدیر کے اوپر خیر اور شر, اس کے اوپر ایمان. اب ان تمام ایمانیات کے نتیجے میں انسان کی ایک شخصیت تیار ہوتی ہے, اندرون اس کا دل اور ظاہر ایک شخصیت بن کر تیار ہوتی ہے, ایک کردار بنتا ہے, ایک کیریکٹر بنتا ہے, ایک ویکتتو بنتا ہے اس ایمان کے نتیجے میں. اس لیے کہ ہمیشہ کردار عقیدے کے تابع ہوتا ہے, کردار ہمیشہ عقیدے کے تابع ہوتا ہے. ایک انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ عیسیٰ پیر نہ پیسہ پیر, نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر, سب سے بڑا ہے پیسہ پیر, اس کا عقیدہ ہے یہ. اب اس کے اعمال اس کے مطابق ڈھلیں گے. جس کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہو, آخرت پر ہو, جنت پر ہو, جہنم پر ہو, رسالت پر ہو, فرشتوں کے اوپر ہو, تقدیر کے اوپر ہو, خیر اور شر اللہ کی جانب سے وہ سمجھتا ہو, اس کی خاص ایک سوچ بنتی ہے, اس کے خاص ایک احساسات پروان چڑھتے ہیں, اور ظاہر اس کی ایک صورت ہوتی ہے. کسی مصیبت کے اوپر خیر اور شر کی تقدیر پر اس کا ایمان ہے تو کیا وہ ماتم کرے گا؟ کیا وہ عورت بالوں کو کھولے گی, گالوں پر تپاچے لگائے گی؟ نہیں. تین دن سے زیادہ سوگ منائے گا؟ نہیں. وہ یقین, یہ تمام چیزیں انسان کے اعمال کو ڈھالنے والی چیز ہیں, یہ ایمانیات. لہذا اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری جو شرط بیان کی وہ ہے عمل صالح, نجات کی دوسری شرط. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جس طرح یہ ایمانیات کے تقاضے ہیں اور اس کا ایک ظاہری پہلو ہے, ایسے ہی جب حقیقی ایمان ہوگا تو لازمن عمل صالح ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے وہ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک, تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کیلا من یا رسول اللہ, فرمایا اس کا پڑوسی اس کا ادارہ آسانی سے محفوظ نہیں. پڑوسی کے ساتھ میں معاملات, یہ ظاہری عمل ہے, عمل صالح ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ایسی بہت سی باتیں بیان کی کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایمان ہوگا تو عمل ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون, لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا, فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اعمال کا ذکر کیا, اچھے اعمال کو اختیار کرنا, برے اعمال سے اجتناب کرنا. گویا کہ عمل ہوگا تو عمل صالح لازمن ہوگا. دوسرے عمل صالح اس کے متعلق ایک عمل صالح کا خود ساختہ ہر زمانے میں ایک پیرامیٹر رہا ہے اور ایک عمل صالح کا ایک سٹینڈرڈ پیمانہ رہا ہے. سٹینڈرڈ پیمانہ, آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز جو سٹینڈرڈائز ہو جاتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں فلیکسیبل ہوتی بدلتی رہتی ہیں. ایسے ایک پیمانہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ عمل صالح یہ ہے اور یہ عمل صالح نہیں ہے. آج آپ دیکھیں لیو ان ریلیشن شپ, اس کو برا نہیں سمجھا جاتا, اس کو بہت سے ملکوں میں سرٹیفائی کیا جاتا, ہمارے ملک میں بھی سرٹیفائی کر دیا گیا ہے. یعنی لیو ان ریلیشن شپ یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی ایک مرد اور ایک عورت بغیر شادی کے ساتھ میں رہیں, اس عورت کی اس لڑکی کی حیثیت ایسی ہے جیسے شادی شدہ بیوی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, اس کو دنیا نے برا نہیں سمجھا, قانون اس کو سرٹیفائی کر دیا گیا. ہر زمانے کے اندر لوگ جس کو نیکی سمجھتے ہیں اور اپنا خود ساختہ تصور قائم کر لیتے ہیں. کسی زمانے میں اور آج بھی لوگ برے اعمال کرتے تھے, غلط طریقے سے کمائی کرتے تھے, ڈاکے ڈال کر چوری کر کے سودی کاروبار کر کے جوئے کے اڈے کھول کر شراب کھانے کھول کر وہ یہ سارے کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کرتے تھے. تو کیا یہ عمل صالح ہے؟ ایسے دنیا میں بہت سے اعمال کو سماج اور سوسائٹی سرٹیفائی کر دیتا ہے. دو منا محروموں کا باہم آپس میں گفتگو کرنا, ساتھ بیٹھنا, اس کو غلط قرار نہیں دیتا دنیا, دنیا کے اصول اس کو آزاد خیالی قرار دیتا ہے, اس کو ماڈرن اور جدید قرار دیتا ہے, جدیدیت قرار دیتا ہے. تو کیا دنیا جس کو برا نہیں سمجھتی مگر اسلام اس کو برا کہتا ہے تو کیا وہ بری نہیں؟ وہ بری ہے. ہاں اسلام جس کو برا کہتا ہے چاہے پوری دنیا اس کو اچھا کہتی ہو وہ چیز اچھی نہیں ہے. لہذا یہاں پر عمل صالح کے دو پہلو, کہ وہ عمل صالح جو قرآن نے بتایا وہ عمل صالح ہے, جس کو رسول اللہ نے بتایا وہ عمل صالح ہے, باقی جس کو دنیا مان لے دنیا میں یہی چلتا ہے ساری دنیا جس کو تسلیم کر رہی ہے اس کو غلط کیسے ہو سکتی ہے وہ بات؟ یہ ساری چیزیں اصول نہیں، پیرامیٹر نہیں، یہ پیمانہ نہیں. لہذا جو ہے وہ عمل صالح اور ایمان ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. عمل صالح وہ جس کو اللہ کے نبی نے عمل صالح بتایا، جس کو محمد رسول اللہ نے عمل صالح بتایا. لہذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا، ایمان اور عمل صالح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو ایمان کے حالت کے اندر کوئی شخص چوری نہیں کرتا. لا یسرقو سارق ان یسرقو وهو مومن. ایک چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. چوری کرنا ایک عمل ہے کبھی، ایمان اس کبھی عمل سے روک دیتا ہے. ایمان کی حالت ہو اور انسان یہ عمل کرے، ایمان اور عمل صالح کا چوری دامن کا ساتھ ہے. ایک سکے کے دو رخ ہے، ادھر ایمان ہے ادھر عمل صالح. ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی چوری نہیں کر سکتا، ایمان اس کو روک لے گا، چوری کرنے نہیں دے گا. لا یسرق سارق ہی نہ یسرق وهو مومن. لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وهو مومن. مومن حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، مومن حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، مومن حالت ایمان میں جوا نہیں کھیلتا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو گالی گلوچ کرنے والا ہے، ایمان اس کو روک دیتا ہے گالی گلوچ کرنے سے. ہویا کہ ایمان اور عمل صالح یہ باہم مربوط ہیں، ایک دوسرے سے ملے گئے. ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی. ہر وہ بات چھوٹی ہو بڑی ہو حق ہے. اور اس کائنات کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس کائنات کے حقائق میں سے بڑے حقائق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں کتابیں نازل کی اور یہ آخری کتاب قرآن نازل کی، تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر جو اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کی جناب میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. یہ حق ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ تمہارے کسی دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ایکسیپٹ اگر آپ کو نجات پانا ہے تو اسلام میں آنا پڑے گا، تو کیا اس حق کو لوگ قبول کر لیں گے؟ الحق مر الحق کڑوا ہوتا ہے. چھوٹی سی بات ہے، بچے کرکٹ کھیل رہے ہوں، گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوں، اور اگر جانے والے بزرگ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ بیٹے گلی ڈنڈا نہ کھیلو، کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی کا سر پھوٹ جائے گا، یہ گیم سے نہ کھیلو، کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، تو بار بار اس تنبیہ کو سننے کے بعد بچے ریٹیلیٹ کریں گے، رد عمل کریں گے. چاچا جائیے نہیں ٹوٹا ہے، ٹوٹے گا تب بولیے. ایک چھوٹا بچہ بھی اس حق بات کو قبول نہیں کرتا، رد عمل کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے آتا ہے، کسی نے ظلمن کسی کا کوئی پیسہ لے لیا، زیادتی کی، اگر ہم اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ اللہ کے بندے اس کا حق جو ہے اس کو لوٹا دو، اٹس مائی اون بزنس، ہو آر یو، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ ہوتے کون ہیں بیچ میں بولنے والے، کیا آپ اپنا کام دیکھو، قبول کرے گا انسان؟ نہیں قبول کرتا. یہ چھوٹے چھوٹے دنیاوی معاملات ہیں جن کو دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ کائنات کے بڑے حقائق، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سارے معبود باطل، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ، کوئی دین نہیں ہے صرف اسلام، کسی کی اطاعت نہیں ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ لوگ جو لوگوں سے اپنی اطاعت کروا رہے ہیں مانیں گے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے نظام کوہنا کے پاس، باندھو یہ مانو انقلاب میں ہماری اطاعت سے پھیر کر یہ کسی اور کی اطاعت کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں. لہذا جو ہے وہ بکواس ہو بالحق. اور اکثریت ہر دور میں ہر زمانے کے اندر ریلا ہے جو اس باطل اور غیر حق کے پیچھے چلنے والا ہے. لہذا ان حالات کے اندر جبکہ چھکر چل رہا ہو اور ریلا چل رہا ہو, جب آپ ریلوے اسٹیشن سے اترتے ہیں اور پلیٹ فارم سے جب اترتے ہیں تو اس ریلے کی بھیڑ بھاڑ میں اگر اپنے آپ کو دے دیں, محض کھڑے رہے تو ریلا آپ کو خود ہی کھینچ کر باہر تک پہنچا دے گا. بھیڑ کے اندر آپ ٹرین کے اندر کھڑے ہیں تو لوگ آپ کو اتار دیں گے, لوگ آپ کو ٹرین میں چڑھا دیں گے, بس میں چڑھا دیں گے, اتار دیں گے, اس بہاؤ کے ساتھ آپ بہ جائیں گے. مگر اس بہاؤ کے مقابل میں کھڑے ہو جانا اس وقت استقامت اور صبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لینا, ایک دوسرے کا بازو تھام لینا, آنے والے ریلے کے مقابلے میں ایک جان بن جانا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنا. صحابہ کرام اس وقت تک الگ نہیں ہوتے تھے ایک دوسرے سے جب تک کہ ایک دوسرے کو سنا نہیں لیتے تھے. مکہ کے اس شہر کے اندر عتبہ عتیبہ شیبہ یہ لوگوں سے اپنی اطاعت کراتے تھے, لا دوسرا مناط کی عبادت کی جاتی تھی, بدعت اور خرافات کا دور دورہ تھا, رسم و رواج کے نام کے اوپر وریانیت اور گندگی تھی. ان تمام معاشرے کے اندر صحابہ کرام کی جماعت ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اس گدلے طوفان کے سامنے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, قال رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يتفرق حتى یقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر ان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اللہ تبارک و تعالی نے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. اللہ کے نبی نے بلب سے نفیس اکیلے اس دعوت کی شروعات کی, یہ قافلہ بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا حتیٰ کہ 23 سال مکمل ہو گئے. اللہ کے سامنے سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا ایک بہت بڑا مجمع تھا, 1,00,000 سے 40,00,000 کے درمیان, 1,00,000 سے لے کر 1,40,000 کے درمیان عدد مختلف آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حل بلّہ تو, کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا؟ اللہ حل بلّہ تو, کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا؟ ایمان کی دعوت تم تک پہنچائی, حق کی دعوت تم تک پہنچائی, سب کے مراحل تم کو بیان کیے, میں نے اللہ کا دین پہنچایا؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دعوت کا قد بلغتا وادیتا ونصحتا وجاہدتا, اے اللہ کے نبی آپ نے دعوت کا تبلیغ کا نصیحت کا اللہ کی راہ میں جد و جہد کا حق ادا کر دیا, ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اللہم اشہد. یہ 1,40,000 اور اس کے بین بین کا مجمع یہ کہہ رہا ہے اللہ کو گواہ رہے میں نے پہنچا دیا, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ کہہ رہے کہ میں نے پہنچا دیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, آپ جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس کو پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں. صحابہ اکرام نے قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے دعوت حق کو پہنچایا, جو ان کے ساتھ جڑتے گئے ان کو ایک جان بنایا, اور اس طریقے سے یہ اسلام صحابہ اکرام نے 25 سال کے عرصے کے اندر 3 جزیرۂ نما 3 براعظموں تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت, صحابہ کرام کی 25 سالہ محنت پوری دنیا کے اندر آج یہ حق پہنچا ہے. اسلام ہر جھونپڑے میں جہاں پر لائٹ نہیں جلتی اللہ کا کلام پہنچا, بڑے محلات کے اندر اللہ کا کلام پہنچا. یہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو سمجھنے کا نتیجہ تھا, اس کے اوپر عمل کرنے کا نتیجہ تھا. لہذا ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ایمان لے آئے اپنے اعمال کرو, دنیا سے کھکیڑ مول لینا یہ ہمارا کام نہیں. کون جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے جائے, کون لوگوں کو بتانے جائے, نتیجہ کیا ہے اس کا؟ ایک نقصان ہے جو دنیا کے اندر بھگتنا پڑے گا اجتماعی. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے حاکموں کے انفرادی گناہوں کی سزا کو مجموعی طور پر عوام کے اوپر نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے حاکم بڑے بڑے بادشاہ انفرادی گناہ کرتے اس کی سزا عوام کو نہیں ملتی, مگر جو باہم عوام برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے اور اس کو روکتے نہیں اس کی سزا اجتماعی ملتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فمن را منکم منکرن فلیغیر بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک عذاب الایمان. تم میں سے جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے, اگر اتنی طاقت نہیں ہے اس کے پاس کوئی بات نہیں زبان سے بولے, اور زبان سے بولنے کے کئی مدارج ہیں. اے اللہ کے بندے رک جا, اے اللہ کے بندے رک جا, جس صدا پر وہ کرنا چاہتا ہے کرے, یہ صدا بھی ہے زبان سے کہنے کی, وہ صدا بھی ہے کہنے کی. اے اللہ کے بندے رک جا, اے اللہ کے بندے اللہ کے واسطے رک جا, زبان سے روکے. اتنی بھی طاقت نہیں ہے, دل میں برا جانے, اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا ذالک عذاب الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. لہذا یہ چاروں شرائط لازم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنا نیک عمل کریں گے, اپنی نماز پڑھیں گے, اپنا روزہ رکھیں گے, اپنی زکات دیں گے, اپنی دکان بھلی, اللہ کا گھر بھلا, قرآن کی تلاوت بھلی, اپنی نوکری بھلی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اور اپنے معاملات رکھنا, یہ سب ہمارا کام نہیں. اور یہ سب کام کے لیے جو علماء ہیں مدارس سے فارغ ہوئے ہیں, یہ علماء ہیں, یہ مبلغین ہیں, یہ ان کا کام ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ کریں گے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ, میری طرف سے اگر تم کو ایک آیت بھی معلوم ہے تو اس کو پہنچاؤ. ہر مسلمان کی اپنی استعداد کے مطابق یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے, اس کو برائی کو روکے, وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کی ایک مثال بیان کی, اس کے اندر تین گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. ہفتے کے معاملے کے اندر بنی اسرائیل میں تین گروہ ہوئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں شکار کرنے سے روک دیا تھا, یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, مخصوص کر لیں گے اللہ کی عبادت کے لیے, اور کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے. جیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, دنیا کے کام چھوڑ دو, اللہ کا جب اذان پکاری جائے نماز کے لیے تو صحیح کرو, بڑھو نماز کی طرف, صحیح کرو, کوشش کرو, مسجد کی طرف آؤ. لہذا ان کے اندر جو ہے وہ ایک گروہ وہ اس حکم کی حکم عدولی کرتا تھا, حکم کو توڑ دیتا تھا, شکار کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا, گڑے کر لیتا تھا تاکہ مچھلیاں اس میں آ جائیں, تفصیلی ذکر ہے قرآن میں. دوسرا گروہ اللہ کے حکم کو توڑتا نہیں تھا مگر وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا, حکم خود نہیں توڑتا تھا مگر اپنی عبادت کرتا تھا, اللہ کے حکم کو بجا لاتا تھا, نیک تھے, اچھے تھے. تیسرا گروہ تھا خود بھی عمل کرتا تھا, دوسروں کو روکتا بھی تھا کہ اللہ کے بندوں بعد آ جائیں. تین گروہ ہیں, ایک عمل کرنے والا مگر بتانے نہ والا, ایک عمل کرنے والا بتانے ہی والا, اور ایک عمل نہ کرنے والا اللہ کے حکم کو توڑنے والا. اللہ رب العزت نے جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ین ہونانی سو, ہم نے بچایا صرف ان لوگوں کو جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے, اس میں نیک بھی چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت سکو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش سے بچو کہ جس کا نوالا تم میں سے صرف ظالم لوگ نہیں بنیں گے. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, صرف خاص ظالم لوگ اس عذاب کا نشانہ نہیں بنیں گے, اس کے اندر نماز ہی جائیں گے, اس کے اندر حاجی جائیں گے, اس کے اندر تحجد گزار جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی عذاب ان کو چپیٹ میں لے لے گا, لوگ حیرت میں پڑیں گے تو نماز ہی تھا, یہ تو نیک تھا, اس کا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی سنت کا بیان کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مثال دے کر کہ دو منزلہ کشتی ہے, کچھ مسافر اوپر ہیں کچھ نیچے, نیچے والوں کو پانی کی خاطر بار بار اوپر جانا پڑتا ہے. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں بار بار اوپر والوں کو تکلیف دینا, کیوں نہ اس میٹھے پانی کے دریا میں ہمیں کھینچ کر لیں, پانی یہیں سے نکال لیں. اگر اوپر والوں نے نہیں روکا تو جب جہاز ڈوبے گا تو سب کو لے کر ڈوبے گا, کوئی پہلے ڈوبے گا کوئی بعد میں ڈوبے گا, مگر ڈوبیں گے سب اگر روکے گا نہیں اس کو روکنے والے. ایسے ہی امت مسلمہ آج اس دنیا کی اس سمندر کے اندر, دنیا کے اس اندر بھی ہے, اس کی مثال کشتی کی ہے, اور ہم سب سوار اس کے اندر ہیں. دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں, اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، رسول کی نافرمانی سے دنیا منہ موڑ رہی ہے، بدعات خرافات سے ہماری قوم خود مبتلا ہے۔ ان تمام حالات کے اندر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا احساس کرے اور احساس کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری سرخروئی اور سربلندی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی اسی کے ساتھ میں کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں سوائے ان کو چھوڑ کر جن کے اندر یہ چار باتیں ہوں۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا دور دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لو، اور لوط علیہ سلام اور شعیب علیہ السلام اور یہ تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کو دیکھ لو، جنہوں نے ان چار شرائط کو پورا کیا وہ دنیا میں کامران رہے، اور اخروی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، محمد رسول اللہ کے فرمودات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کو شرط قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔